بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عرب لیگ کا بغداد سربراہی اجلاس. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعرات 29 مارچ کو بغداد میں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس ہوا. عراق کے وزیر خارجہ ہوشیار زیباری نے اجلاس کے اختتام پر عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اجلاس کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ بغداد عرب سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی کے ساتھ عراق بین الاقوامی سیاست کے میدان میں واپس آ گیا ہے. عرب لیگ کے سربراہی اجلاس کے بعد 48 شقوں پر مشتمل مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں مشرق وسطی کو عام تباہی کے اسلحے سے پاک کرنے، دہشت گردی کے خلاف مہم، فلسطینی عوام کی جد و جہد کی حمایت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شام کی عوام کی حمایت اور اس ملک میں بیرونی فوجی مداخلت کی مخالفت کا اعلان کیا گیا. یہ اجلاس ایسی حالت میں منعقد ہوا کہ اجلاس سے پہلے سعودی عرب اور قطر نے پوری کوشش کی تھی کہ عرب سربراہی اجلاس بغداد میں نہ ہونے پائے، جبکہ امریکہ اور بعض عرب حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے بھی دہشت گردانہ کاروائیاں بڑھا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بغداد عرب سربراہی اجلاس کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. لیکن بغداد میں عرب سربراہی اجلاس ہوا اور صرف بغداد کی حکومت نے ہی نہیں بلکہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اجلاس کو کامیاب قرار دیا ہے. تو آئیے چلتے ہیں لندن اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار صفدر رضا صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صفدر رضا صاحب، السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی صفدر رضا صاحب، عرب لیگ کے بغداد سربراہی اجلاس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے جی، یہ عرب لیگ کے سربراہی اجلاس تھا جو کہ تقریباً 20 سال کے عرصے کے بعد بغداد میں ہو رہا تھا، اور اس کو پچھلے سال ہونا تھا لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے.
جی جی.
مثال کے طور پر کہ عرب سپرنگ کی بہار تھی پچھلے سال اسی مارچ میں، اس اجلاس کو ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا، اور پھر یہ بھی بہانہ تھا کہ بغداد میں سیکورٹی کے خدشات ہیں. لیکن حکومت بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھی اور حکومت نے تقریباً $500 ملین اس اجلاس کے انعقاد پر لگائے، اور حکومت چاہتی تھی، عراق کی حکومت چاہتی تھی کہ وہ ڈپلومیٹک تنہائی سے نکلے اور عرب ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، کیونکہ بہرحال یہی عرب ملک اور یہی گلف کوآپریشن کونسل اور یہی عرب لیگ اس وقت تو اپنے سفرا اور ہائی لیول کے کانٹیکٹس رکھتے تھے، جب ایک ٹائرنٹ اور جب ایک غیر جمہوری ڈکٹیٹر صدام حسین نام کا اس ملک پر تھا. لیکن جب سے جمہوری حکومت آئی اور جب سے عوام کی ووٹوں سے منتخب ہونے والی حکومت عراق میں ہے، تو اس کو وہ اتنا لفٹ نہیں کراتے. لیکن بہرحال یہ اجلاس ہوا اور کامیاب ہوا، اور جیسے کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ یہ اجلاس کامیاب ہے، اور یہ اجلاس جو ہے وہ تقریباً 1 سال کی ڈیلے سے ہوا لیکن دیر آیا درست آیا. لیکن اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، جو کہ عرب لیگ میں جو پچھلے چند مہینوں سے پھوٹ پڑ رہی تھی سیریا کے مسئلے پر، اور عرب لیگ نے امریکن، اسرائیلی اور ویسٹرن لائن کو ٹو کرتے ہوئے شام کے بارے میں بہت شدت پسندانہ موقف اپنایا تھا، حتیٰ کہ عرب لیگ میں اتنی پھوٹ پڑ گئی کہ بہت سارے ملکوں نے اس ریزولوشن کا ساتھ نہ دیا، لیکن بغداد میں انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بغداد میں انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ فارن ایڈ سے وہاں پر غیر ملکی امداد اور اسلحہ وہاں پر اس انداز میں نہیں جانا چاہیے دونوں طرف، یعنی تو حکومت نہ حکومت کو دے اور نہ ہی باغیوں کو دے. یہ بڑی پیش رفت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عراق ڈپلومیٹک تنہائی سے نکلا ہے، اور عراق میں عرب لیگ کا اجلاس جو ہے وہ اس میں کافی سربراہوں نے شرکت کی، مثال کے طور پر سوڈان نے شرکت کی، لبنان نے شرکت کی، کویت کے امیر اس میں تشریف لائے، اور 22 عرب ملکوں میں سے تقریباً آدھے سربراہ اس میں آئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ملکوں کے جس کو کہنا چاہیے کہ حقیقی عرب پیننسلا ہے، उसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान, जॉर्डन, इन मुल्कों की कमी को शिद्दत से महसूस किया गया। लेकिन हम अपनी बात में आगे चलकर ये बात कहेंगे कि वो क्यों ना आए और कतर ने बिलखसूस शेख हमाद आसानी ने कैसे मनफी तबसरा किया और फिर उसके क्या आउटफॉल होगा, लेकिन ये हम अपने प्रोग्राम में आगे जाके बात करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सफदर रजा साहब। और नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो में आज मौजूद हैं बर्रे सगीर के मुमताज़ दानश्वर मंजूर रिजवी साहब। रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
जी रिजवी साहब, बगदाद सरबराही इजलास के बारे में आपकी राय क्या है?
मेरी राय बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुख्तसर तौर पर यह है, मैं समझता हूँ उसका जो रोशन पहलू है वो ये है, कम से कम ये पहली मर्तबे हो रहा है मौजूदा हालात में कि एक अरब मसले को कम से कम अरबों को उस पर बहस करने का मौका मिला, अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिला और उनको ये एक मौका ज़रूर दस्तयाब हो गया है कि अगर वो चाहें तो अपने मसाइल को हल करने के लिए मुस्बित जो तरीक़ेकार है वो इख्तियार कर सकते हैं और ऐसी तजावीज़ सामने ला सकते हैं जिन पर अमल किया जाए। क्योंकि माजी करीब में होता ये रहा है कि फैसले तो कहीं और हो जाते थे, ठप्पा लगाने के लिए, मोहर लगाने के लिए, उसकी तौसीक करने के लिए, उसकी मंजूरी लेने के लिए, अवाम को धोखा देने के लिए, प्रेस को मुतासर करने के लिए और इसी किस्म की वजूहात की
ये लंदन से राबिता मुनक़ता हो गया है। सफदर रजा साहब की तरफ चलते हैं। सफदर रजा साहब, जी जनाब, सफदर रजा साहब, बगदाद एलामिया के बारे में आपकी राय क्या है?
बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद अरब लीग, अगरचे मैं इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण देखता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उन्होंने फलस्तीनियों की बात की है और उन्होंने सीरिया के बारे में बात की है, लेकिन जो बात मिसिंग है और जो बात वो प्रीएम्प्ट नहीं कर सके और जिस बात को तवज्जो देनी चाहिए थी वो अरब मुल्कों में उठने वाली जमहूरियत की लहर के बारे में इनको बात करनी चाहिए थी, अरब स्प्रिंग्स के बारे में बात करनी चाहिए थी, अरब अवाम के बात करनी चाहिए थी। उन्होंने सीरिया के अवाम के हकूक की तो बात की है लेकिन इसमें जो अमूमी तौर पर अरब अवाम की बात नहीं की गई। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सीरिया के अवाम के हक के खुद इरादियत की तो बात की है लेकिन इसमें बहुत बड़ी मिसिंग है कि उसने एक हर्फ भी बहरैन की अवाम की जदोजहद के बारे में नहीं लिखा गया, कहा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगरचे काफ़ी बेहतरी आई है और सीरिया में के लिए ये कहना कि सीरिया में कोई भी फरीक जो है असले की तरसील, ये बिल्कुल बराह रास्त इशारा था कि अगर कतर, सऊदी अरब और यूएई और कुछ और मुल्क जो है सीरियन रेबल्स को और तुर्की के रास्ते भेज रहे हैं तो वो रुक जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मुनासिब और बैलेंस्ड और मुतवाजन करारदाद है, लेकिन वो बातें जो नहीं हुई और वो जो अरब दुनिया में कमोशन है उसके बारे में खामोशी इख्तियार की गई है। लेकिन जनरली बड़े अरसे के बाद अरब लीग ने अपने एलामिये में मुस्बत बातों का इजहार किया है। मुझे ये बात करने इशारा दीजिए कि इससे पहले जो अरब समिट थी वो मार्च 2010 में सर्त में हुई थी और वह उसके मेज़बान मुअम्मर कजाफी थे और वो सिर्फ एक साल बाद उसी शहर में मुअम्मर कजाफी को लोगों ने मार डाला और ये वही अरब लीग थी जो एक साल पहले अपने मेज़बान के बारे में एक लफ्ज़ न कह सकी और उन्होंने रैली किया फॉरेन फोर्सेस को कि वो मुअम्मर कजाफी को मार डालें और इन्होंने मदद की और बहुत सारे इसी अरब लीग के जेट्स ने नेटो जेट्स के साथ मिल के उस मुल्क में असलाह भी सप्लाई किया और बमबारी भी की और उनकी इंस्टेबिलिटी के जिम्मेदार हुए। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये एक वाकया ही काफ़ी है। आज उसी अरब लीग के इजलास में लीबिया के और उसके अवाम के बारे में कुछ ना कहा गया, मुअम्मर कजाफी जो कि सिर्फ मार्च 2010 में सिर्त में उनका मेज़बान था उसके बारे में कुछ ना कहा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीरें करने का फोरम है और ये कोई मुअस्सर तंजीम नहीं है और अरब मुल्कों पर चंद मुल्कों की अजारादारी थी, लेकिन बगदाद इजलास ने नज़र ये आया है कि उसमें कोई अच्छा कंसेंसस पैदा हो रहा है और वो अजादार टूट रही है और वो मुल्क शायद पहली दफ़ा अरब लीग के इजलास में शिरकत करने से उन्होंने गुरेज किया है। मैं वाज़े तौर पर इशारा करना चाहता हूँ सऊदी अरब, यूएई, قطر اور جورڈن کے بارے میں کہ جنہوں نے عرب لیگ کے اجلاس میں نہیں آئے، اگرچہ یہ عراق کو تنہا کرنے اور عراق کو سنب کرنے کی کوششیں تھیں، لیکن وہ خود سنب آؤٹ ہو گئے ہیں اور عرب لیگ بڑے عرصے کے بعد ایک متوازن اور بہتر ریزولوشن پاس کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔
بہت بہت شکریہ جناب، اور لندن اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ رضوی صاحب، جی جناب، بغداد اجلاس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی نظر میں یہ اجلاس کتنا کامیاب رہا ہے؟
عرض یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ ایک مثبت قدم تھا۔
جی،
اس کا ایک جو روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جو عربوں کے اپنے مسائل ہیں یا کسی خطے کے بھی مسائل ہوں، خطے کے رہنے والے لوگوں کو کم از کم یہ موقع ملا ہے اور ان کو یہ حق تفویض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسائل پر آزادانہ گفتگو کر سکیں، اور جو کچھ ان کی رائے ہے، کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ جو ان کی رائے ہوگی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون منافقت سے کام لے رہا ہے اور کون سچائی پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو بہت اچھی بات تھی کہ کم از کم پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، عربوں میں جو فتنہ اور فساد کی جڑیں پھیلا رہے ہیں، وہ تو سب لوگوں پر آیا ہے، میں اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہوا ہے کہ وہ فسطائی طاقتیں جو ہیں وہ پس پردہ چھپنے پر مجبور ہوئی ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں، مقامی لیڈر ہیں، ان کو آگے لانے کی انہوں نے کوشش کی ہے تاکہ ان کی منہ سے بات کہلوائی جائے اور لوگوں کو سنوائی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ علاقے کا ان مسائل کا حل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے یہ خوشگوار بات نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے وہی کچھ کہا ہے کہ جو وہاں کے عوام کے لیے بہتر ہے، کہ جو جن علاقوں میں یہ احتجاج کی لہر ہے وہاں اسلحہ نہ بھیجا جائے، وہاں کم از کم امدادی کاروائیوں کو نہ روکا جائے، اور وہاں کسی باہر کے جو لوگ ہیں جو آ کر جن کو مسلح کیا جا رہا ہے اور کرائے کے جو سپاہی ہیں ان کو مہیا کیا جا رہا ہے، کرائے پیسے دے کر لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں وہ شرنگیزی کریں، تو اس کے بارے میں بھی ایک شک موجود ہے۔ تو یہ ایک خوشگوار اور حیرت انگیز بات ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک نے مقامی لوگوں کو یہ موقع ضرور دیا ہے کہ وہ بھی کم از کم اپنی بات کہہ سکیں، اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی شرکت پر جو بحث ہوئی ہے اور بعض ممالک نے جس طرح اس پر اپنا رندے اپنا وہ کیا ہے، استعمال کیا ہے اپنا تاثر، یا کم از کم اس کا رد عمل جو ظاہر کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دل صاف نہیں ہیں، اور وہ بھی اب تک یہی چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق کام ہو، اور وہ لیڈر جو کم از کم امریکی فسطائیت اور اسرائیل کے خلاف ڈھال بن سکتے ہیں یا کم از کم کچھ آواز بلند کرتے رہتے ہیں، ان کو دبا دیا جائے، اور اسی لیے انہوں نے شرکت سے بھی معذوری کی۔ اب آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ یہ ستم ظریفی کا یہ ہے حالات کی کہ وہی ایک ملک کویت کہ جس پر سو کال یہ کہ اس پر دخل اندازی کی گئی، اس پر قبضہ کرنے کی 20 سال پہلے کوشش کی گئی، وہی ایک ملک تھا جس نے اپنے سربراہ کو بھیجا، باقی سب نے اپنے اپنے چھوٹی قسم کے چھوٹی سطح کے نمائندوں پر اکتفا کیا۔ لیکن ایک بات، اس کی جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں اس کے بارے میں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اب یہ ایک چیز قراردادیں سامنے آ چکی ہیں، بان کی مون بھی اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے، کوفی انان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ بھی اس سے مطمئن ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ واقعی اس کا اگر مقصد یہی تھا کہ ان قراردادوں پر عمل کر کے وہاں خطے کی حالت کو بہتر کیا جائے، تو ان لوگوں کی سچائی صداقت کا اور ان کے اخلاص کا اور حسن نیت کا فوری طور پر پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ان قراردادوں میں کہا گیا ہے؟ لیکن ایک بات اور عجیب آپ نے دیکھی کہ قراردادوں کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں فلسطین کا ذکر تک کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ فلسطین کا ذکر خانہ پوری کے لیے ہوا، یہ تو معلوم تو یہی ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ حقیقت ہے کہ وہاں کے حالات کو بہتر کرنا مقصود ہے، تو جہاں باقی شکوں پر عمل کرنا چاہیے وہاں اس شک پر بھی عمل کرنا چاہیے فلسطین۔ چونکہ اگر آپ کسی گہرائی میں جائیں تو یہ جتنا بھی عرب میں ہنگامہ آرائی شروع کی جا چکی ہے پچھلے سال سے، اس کا مقصد جو تھا وہ تو یہی تھا کہ عالم اسلام کو غیر مستحکم کیا جائے، عرب ممالک میں استقلال نہ آنے پائے، عرب ممالک میں کہیں یہ ایسی کیفیت نہ آ پائے کہ وہ اپنے دوسرے مسائل کی طرف بھی توجہ دے سکے، ان کو ایک بحرانی کیفیت میں مبتلا کرنا مقصود تھا، इसलिए सारी हंगामा आई हुई है, वरना आप ये देखें क्या इसके नतायज जो सामने आए हैं उससे यमनियों का कोई फायदा हुआ, या उससे बहरीन वालों के मसाइल को हल किए गए, या मिस्र में 100 साल अगर हुस्नी मुबारक को निकाल दी गया है तो क्या वहाँ गुर्बत के खात्मे के लिए या वहाँ के मसाइल के हल करने के लिए कोई मुस्बत तजवीज़ें सामने आ रही हैं या उन पर अमल किया जा चुका है या कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ट्यूनिस में देख लिए क्या हुआ कि लुटेरों को संभाल ले जाने की इजाज़त दे देगी। तो मकसद ये है कि जो इसके पीछे पसे पर्दा मुहर्रकात हैं वो तो किसी से पोशीदा नहीं है, खुफिया नहीं है। ये फस्ताई हुकूमतें जो हैं, आमराना हुकूमतें जो हैं, अमेरिकी इस्तेमार जो है वो यहाँ एक बुरहानी कैफियत करना चाहता है, और उसका मकसद वही सिर्फ ये था कि अरब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ना रह जाए कि वो इसराइल की तोसी जो हैं उसकी पॉलिसियाँ उनको रोक सके या उस पर मुअसर कोई एहतजाज कर सके। मकसद तो सिर्फ ये है कि इसराइल को बचाना है, इसराइल को ज़्यादा मजबूत करना है, और सबसे बड़ा ख़तरा ये हो रहा है और सामने आ भी गया है कि इसराइल को बढ़ाना है। अब आप ये देखिए कि वो इलाके के जिन पर उसका कानूनी हक भी नहीं है वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जी वो तो इसराइल का हिस्सा बन चुके हैं, अब वहाँ कुछ नहीं होगा। तो मकसद ये है कि अरब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसी की तरफ मैं लौट कर ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद खुशगवार पहलू भी हैं, लेकिन देखना सिर्फ ये होता है क्या उन पर अमल भी किया जाएगा, या इसी तरह रबात कॉन्फ्रेंस से लेकर अब तक जो कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उसका अंजाम भी वही होगा। लेकिन बस इसका एक खुशगवार पहलू ये सामने ज़रूर आया है कि इराक को भी एक किस्म का दोबारा एक हयात नौ अता की गई है, उसको भी ये एक तासुर दिया गया इराक के बारे में कि वो नॉर्मल हालात में वापस आ चुका है, सद्दामियत वहाँ से पूरी तरह उसका कलाकामा हो चुका है और उसके कोई असरात बाकी नहीं है। नूरियल मालकी को इस सिदारत को तस्लीम कर लेना, उसकी वजारत उस्मा के दौर में उसकी सिदारत में उसकी चेयरमैनशिप में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना और उस पर मोहर तस्दीक सब्त करना, इस बात की अलामत ज़रूर है कि अरबों में अब थोड़ा सा ये एहसास पैदा हो चला है, या कम अज़ कम इस कॉन्फ्रेंस से ये तासर ज़रूर मिल रहा है कि हमें अपने मसाइल पर पूरी तरह गौर व खौज़ करना चाहिए। हमारी दस्तगिरी करने के लिए बाहर से कोई भी नहीं आएगा, और बाहर से ये जो लोग आ रहे हैं ये सिर्फ यहाँ कत्लो गारत में दिलचस्पी रहते हैं, हमें तबाह व बर्बाद करने में इनकी दिलचस्पी है। ये एक खुशगवार अलामत है, इब्तदा बहुत अच्छी है क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद एक खुशगवार हवा का झोंका आया है अरब से। बहुत ही ये एक ऐसी तकवीत देने वाली बात है कि काश जो हमारी ख्वाहिशें तो ये है कि काश वही ज़माना लौट आए कि अरबों को अपने हकूक़ का एहसास हो, उन्हें पता चला है हमें दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, और अपने मसाइल के हल करने के लिए वो दूसरों को मुलव्वस करने की कोशिशें नाकाम कर दें। ये इस पहलू से एक मुस्बत आ। लेकिन आपने एक बात और भी नोट की होगी कि आज ये 27 ट्यूजडे को मंगल के रोज़ ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, और जनाब कल इस्तंबुल के अंदर वो एक इन्होंने जो अपनी एक ज़ैली कमेटी कायम की हुई है फ्रेंड्स ऑफ इसराइल फ्रेंड्स ऑफ सीरिया के नाम से, मुहिब्बान सीरिया के नाम से जो एक की है, उसका इस्तंबुल में इजलास हो रहा है, उसमें फिर ये गौर व खोज किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो ये है कि ये कोशिश ये करते हैं कि अश्क शोई हो मजलूमों की, लोगों के जख्मों पर मतलब है कि मरहम लगाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये तरकीबें भी सोचते हैं कि किस तरह ये मामला खत्म इस तरह ना हो ताकि अरबों को फिर किसी तरह
बहुत बहुत शुक्रिया
सांस लेने की हिम्मत या सुख का सांस लेने का मौका ना मिल सके। तो इन हालात में आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब अगर ये एहसास उजागर हुआ है तो खुदारा इस एहसास को जिंदा रहने दीजिए, आगे बढ़िए। किसी वक्त तो कभी तो आपको ये एहसास होना चाहिए अरब ममालिक को, अरब हुक्मरानों को, कि हम किसी दूसरों के दरियुजागरी करके दूसरों के मकासद तकमील करके खुद सुकून से नहीं रह सकते।
जी बहुत बहुत शुक्रिया
इस लिहाज से, अल्लाह करे हमारी दुआएं भी।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के एक और मुमताज दानिश्वर प्रोफेसर शमीम अख्तर साहब से। शमीम अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजाज है जनाब?
खुदा का शुक्र है जनाब। बगदाद सरबराही इजलास के बारे में आपकी राय क्या है?
मैं समझता हूँ साहब ये बड़ा तारीख साज इजलास इस वजह से है कि इराक में 1990 के बाद से इस किस्म का कोई इजलास नहीं हुआ था
जी,
और अब खुदा खुदा करके एक इजलास हुआ जो मैं समझता हूँ कि अहम तरीन मसले पे है, جو عرب دنیا سے جس کا تعلق ہے, اور اس میں 10 سربراہان نے مملکت کا موجود ہونا اور باقی تمام بیشتر علاوہ خلیج ممالک کے جو خلیجی کاؤنسل کے ممالک ہیں ان کے کی عدم شرکت کے علاوہ باقی تمام, یہاں تک کہ سعودی عرب اور قطر نے بھی اپنے نمائندے بھیجے ہیں, بے شک ان کے سربراہان نہیں آ سکے. اور ایک بڑا الپسند رویہ اختیار کیا گیا, اور ظاہر سی بات ہے کہ کانفرنس میں جہاں اتنی ریاستیں ہوں تو ان کی پالیسی میں فرق تو ہوتا ہے, لیکن اس فرق کے باوجود وہاں پہ اکثریت کا جس بات پہ اتفاق ہوا وہ بہت ہی قابل عمل اور میان روی کا مسئلہ ہے. اور ایک بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح پھیلا دیا گیا تھا کہ استعماری ٹولہ اس میں ملوث ہو گیا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ عرب ممالک اور عرب لیگ اس کے اعلی کار کے حصے سے کام کر رہے ہیں, وہ ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں, ان کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے, نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپس کے تنازعات کا یا خود حل کر سکیں. تو اس طرح سے عرب لیگ کا وجود بذات خود مشتبہ ہو جاتا تھا, مشکوک ہو جاتا تھا, اور اس پہ سوال نشان اٹھتے تھے کہ جب یہ اتنی بڑی تنظیم جو اپنی دعویٰ کرتی ہے کہ 22 ممالک کی نمائندگی کرتی ہے, اگر اس کے تنازعات کو نہیں طے کر سکتی اور گھر کی ساجے کی جو ہانڈی ہے وہ چوراہے پہ پھوٹ رہی ہے اور اغیار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں ان کو آپس میں, تو گویا یہ تاثر کسی حد تک دور ہوا ہے. اور کہ یہ مسئلہ بس عربوں کے درمیان آپس میں آ گیا اور عرب اس معاملے میں افہام و تفہیم کا طریقہ اختیار کر کے انہوں نے مصالحت کا کوئی سلسلہ نکالنے کی کوشش کی, بڑے خوش آئند ہے. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوشش جاری رہی استقبال کے ساتھ تو مغربی طاقتوں کی مداخلت کا دروازہ بند ہو جائے گا, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس وجہ سے کہ آج شام کے اندر مداخلت ہوئی ہے, کل سعودی عرب کے اندر مداخلت ہو سکتی ہے, اس وجہ سے کہ وہاں بھی کوئی نمائندہ حکومت تو ہے نہیں, ملوکیت ہے, اور وہاں کے عوام بھی اسی طرح سر اٹھا سکتے ہیں جیسے لیبیا کے عوام نے اٹھایا ہے شخصی حکومتوں کے خلاف. تو اس وقت پھر امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور روس ان کا رویہ دوستانہ تو نہیں ہوگا, یہ مداخلت کریں گے. تو اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اصولی موقع پہ اختیار کیا گیا کہ پریفران کو مذاکرات کے میز پہ لایا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے جب جنگ ہوتی رہتی ہے, کچھ تو خون ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوتا. تو ماحول سازگار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ چھاپے مارنا, بمباری کرنا شہری آبادیوں پہ اور بستیوں کے اندر, ٹینک اور بچر بند گاڑیاں اور پھر بمبار طیاروں کی بمباری, یہ سب بند ہونی چاہیے اور کسی ایک فریق کے اوپر نہیں لاگو ہونا چاہیے بلکہ دونوں کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کو پابند کیا جائے اور دوسرے کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اسلحے اور طاقت کا استعمال کرتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقابل عمل ابھی شروعات ہیں, لہٰذا کوئی خوش فہمی تو مجھے نہیں ہے, کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے.
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. صفدر رضا صاحب, جناب قیادت عراق کے پاس آنے کے بعد عرب لیگ کی پالیسیوں میں تبدیلی کا کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟
بالکل, میں نے جیسے کہ پہلی ابتدائی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ عراق کے پاس قیادت آنے کے بعد عرب لیگ نے بڑے عرصے کے بعد شام کے بارے میں متوازن قرارداد پیش کی ہے. پہلے وہ اس میں کہیں نہیں کہا گیا کہ صدر بشار الاسد سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں جیسے کہ ویسٹرن خواہشات تھیں, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا سیریا کے حق میں سمجھتا ہوں, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فریق وہاں پر لوگوں کو یا حکومت کو اسلحہ نہ دے، یعنی کہ یہ انڈائریکٹلی کہا گیا ہے کہ آپ اپوزیشن کو اسلحہ نہ دیں، یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے اور یہ بڑی مؤثر اور مضبوط بات ہے. فلسطینیوں کی بات ذرا مضبوط لہجے میں کی گئی ہے، پہلے اس انداز میں بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ پہلے عرب لیگ شاہ عبداللہ کے اسرائیل کے ساتھ ریکنسیلیشن والی بات کو زیادہ آگے بڑھاتے تھے، لیکن پہلی دفعہ عرب لیگ نے فلسطینیوں کے بارے میں کئی سالوں کے بعد بڑی مثبت بات کی ہے. میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ منظور صاحب نے کہا کہ لیجیٹیمیسی عراقی حکومت کو اس کانفرنس سے ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے میں 22 ملکوں میں سب سے زیادہ مؤثر ترین اور سب سے زیادہ بھرپور جمہوری ملک آج کل صرف عراق ہے. یہ لوگ، میں مثال کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، سعودی عرب اور یو اے ای اور عمان اور جورڈن اور قطر، جو کہ صدام کے دور میں آتے تھے. قطر کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم اس لیے اس کانفرنس میں خود موجود نہیں ہوئے اور نمائندہ بھیجا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عراق کی جمہوریت سیکٹیرین طریقے پر، مؤثر طریقے پر نہیں ہے. آپ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ صدام جو کردوں کے بارے میں اور جنوب کے شیعوں پر چڑھائیاں کرتا تھا اور ٹینکوں سے ان کو محصور کرتا تھا اور ان کو بغیر عدالتوں کے پھانسیوں پہ چڑھاتا تھا، اور وہ اس نے اپنے دور حکومت میں عرب لیگ کے ملک کویت پر قبضہ کر لیا اور اس نے ایران پر بہت لمبی جنگ کی، اس کے دور میں تو آپ کانفرنسوں میں اس کے ساتھ شرکت کرتے رہے ہو، لیکن وہی ملک جب جمہوریت میں آ گیا ہے اور وہاں کی پارلیمنٹ کٹھی ہے، وہاں کی حکومت کٹھی ہے، اور یہ نوری المالکی پورے عراق کا متفق علیہ پرائم منسٹر ہے اور وہاں کا صدر منتخب ہے، تو ایسے دور میں آپ اس کو کہتے ہو کہ اس کا فرقہ واریت کے بارے میں اچھا رویہ نہیں ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدام کی پالیسیاں تو کردوں اور باقی اقلیتوں کے بارے میں درست تھیں، لیکن جمہوری حکومت جب سب لوگوں کو ریکنسیلیشن اور جمہوریت سے لوگوں کو ساتھ لا رہی ہے، ایک منتخب پارلیمنٹ ہے اور منتخب ادارے ہیں، آپ اس حکومت میں نہیں آتے. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے حکومت میں، یعنی قطر میں جمہوریت نہیں ہے اور آپ کے بالکل ساتھ جمہوریت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کو روکنے کی ناکام سازش بھی ان ملکوں نے کی ہے اس کانفرنس میں نہ آ کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سسپیشن، اگرچہ تیونس موجود ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ سسپیشن اور سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے کہ مصر موجود نہیں ہے، جہاں کے لوگوں نے جو موومنٹ چلائی تھی تو وہ اینٹی اسرائیل تھی، اینٹی امریکن تھی، اینٹی امپیریلسٹ تھی، اینٹی ویسٹرن تھی، لیکن اس ملک میں شاید کچھ ایسے میکانزم ہیں اس فوج اور اس جمہوریت میں کہ جو امریکہ کے ساتھ اور اس نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے معاہدوں کو تحفظ دیا ہے، کہ وہ پھر لگتا ہے کہ حسنی مبارک کا دور پھر آ گیا ہے، کیونکہ وہ عرب کے دل کو جمہور کے حق میں شاید نہیں کرنا چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر عراق کی بہت بڑی کامیابی تھی، ایک بھی ملک نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ نہیں کیا، 22 کے 22 ملک موجود تھے. اور عراق کی جمہوریت کو اگر ماڈل بنایا جائے، ساری اقلیتوں کو، سارے لوگوں کو ملک کی تقدیر دی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا کی بہار کو ایک بہت اچھا اور عوام کی حق والا رخ مل سکتا ہے. تو یہ کانفرنس بڑی کامیابی تھی، عراق کو ڈپلومیٹک تنہائی سے نکالنے کا ذریعہ تھی، عراق کی حکومت کی اکراس عرب یعنی پین عرب ریکگنیشن تھی، اور عراق کی حکومت کی ایک گڈ ول تھی، اور عراق کے عوام کا ایک اچھا تھا. بڑے عرصے بعد وہ عراق جس نے 1990 میں کویت پر قبضہ کر لیا تھا، کویت کے امیر عراقی سرزمین پر آتے ہیں اور دو بھائی گلے مل جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق اور کویت کے درمیان مسئلہ نہیں تھا، صدام ہی ٹائرنٹ تھا اور صدام ہی سارے مسئلے پیدا کر رہا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا، عراق کے ساتھ پاس عرب لیگ کی قیادت آنے کے بعد عرب لیگ کا حقیقی عرب اور حقیقی مسلم چہرہ سامنے آئے گا، اور وہ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیاں یہاں پر ناکام ہوں گی. مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ عرب سپرنگ ایک اتنی شاندار موومنٹ تھی جو کہ جمہوری موومنٹ تھی، لیکن شام میں آ کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عرب سپرنگ امریکی مفادات کی گلی مڑ جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشار الاسد نے اس کو روکا ہوا ہے. اور پہلی دفعہ یہ عراق کی قیادت کی وجہ سے عرب لیگ نے بشار الاسد کو کچھ نہیں کہا، اور اس نے سارے فریقین سے کہا ہے کہ وہ عوام کو اور وہاں کسی بھی فریق کو اسلحہ دینے سے گریز کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو عرب لیگ کی پالیسی میں عراق کی قیادت کی وجہ سے آئی ہے.
جی بہت بہت شکریہ. جی رضوی صاحب، جناب شام کے بارے میں عرب لیگ کے بغداد اجلاس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟
اس کے بارے میں میری جی جدید بھی رائے یہی ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں قراردادوں کے
جی.
وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ برملا کہہ دیا ہے کہ چونکہ سیریا کے اپنے لوگ اتنا احتجاج اور اتنا خونی احتجاج اور اس قسم کی قتل و غارت نہیں کر رہے کہ جس طرح کے باہر کے کرائے کے آدمی آ کے کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ دیکھیں انہوں نے بشار الاسد سے نہیں کہا کہ تم اپنی فوج کا استعمال ختم کر دو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کا آ کر مسلح کرنا لوگوں کو یہ قابل اعتراض بات ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے کہ جو باہر کے کرائے کے لوگ بھیجے گئے تھے وہاں, اور اس میں کئی اور ممالک کے علاوہ اسرائیل وغیرہ بھی شامل ہے, اب وہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, اور امریکہ وغیرہ بھی شامل ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ یہ روک دیا جائے اس بات کو, یہ خوشگوار علامت ہے جس کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اس پر پوری طرح عمل کیا جائے گا. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ سیریا کا یعنی شام کا اس سے کیا مسئلہ, شام کو اس قراردادوں سے اور اس کانفرنس سے ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے, اور وہ یہ پہنچا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مصر میں اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں, تونیزیا میں, باقی جگہ جو ہو رہی ہیں, تو ان کے لیے صرف ایک ملک کے تحفظ کے لیے یا اس پر غور و خوض کے لیے اس طرح یہ کبھی مجتمع پہلے جمع نہیں ہوئے, صرف سیریا پر مجتمع ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیریا کا مسئلہ جو تھا وہ بہت ہی منسلک ہے اسرائیل کے ساتھ, اور انہیں پتا تھا کہ مصر کے دب جانے کے بعد, مصر کے جانے کے بعد اب یہ واحد ملک رہ گیا ہے جو اسرائیل کی نظروں میں کھٹک رہا ہے, ایران کے علاوہ, ایران کا مسئلہ الگ ہے. تو اس لیے اب شام کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو ہم اس طرح ختم نہیں ہونے دیں گے, عرب ملکوں کو یہ کہنا کہ اس طرح کہ ہم اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور اس کو باقی رکھیں گے اس کی حفاظت اور بقا کے لیے, خواہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بشار الاسد پر بھی ان پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ شام کے تحفظ کے لیے عربوں کو یہ ہوش آ گیا ہے. لیکن اس پہ مجھے میرے چھٹی سینس مجھے ایک یہ بات بھی کہلوانے پر مجبور کر رہی ہے کہ اب عربوں کو شاید شاید یہ میری بات ذرا غور سے آپ توجہ سے سنیں, یہ احساس ہو چلا ہے کہ اگر بھی اپنے معاملات کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش نہ کی تو جو کچھ ان لوگوں نے, استعماری طاقتوں نے, مفاد پرستوں نے, اسرائیلیوں نے اور لوگوں نے, ہم جو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے, مصریوں کے ساتھ کیا ہے, باقی ممالک میں جو کچھ کر رہے ہیں, ان کو یہ خطرہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر اس کو نکیل نہ ڈالی گئی تو یہ شترے بے مہار کہیں ہمارے خیموں میں نہ گھس آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی یہ حشر نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ سعودیہ کے بارے میں بڑے کالم چھپتے رہتے ہیں, بہت یہاں بھی فلمیں بھی بنائی گئیں کہ وہ کس طرح ظلم و ستم وہاں ہوتا ہے, انسانی حقوق کی پامالی کس طرح ہوتی ہے وہاں, کس طرح ملوکیت جو ہے وہ لوگوں کو کسی طرح بھی ان کے حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اب یہ خطرہ ہو چلا ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ آندھی چل رہی ہے اور جس آندھی میں یہ خسو خاشا کی طرح بہہ رہے ہیں عرب ممالک اور ان کو اڑایا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے, تو ان کو بھی یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ شاید آخری موقع ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قطر کا بھی یہی حال ہو, دبئی کا بھی یہی حال ہو, خلیجی ریاستوں کا بھی یہی حال ہو, سعودی عرب کا بھی یہی حال ہو سکتا ہے, جو باقی 22 عرب ممالک میں سے باقی ماندہ ممالک رہ گئے ہیں مراکش میں بھی اور جگہ بھی, آپ نے دیکھا ہوگا گائے اکا دکا واقعات ہر جگہ ہو رہے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ خطرہ ہو چلا ہے کہ اگر اس کا ہاتھ نہ روکا گیا اس فرعونیت کا اور اس طاغوتی ان کوششوں کا تو ممکن ہے کہ ہم خود اس کا نشانہ نہ بن جائیں. تو اس سے یہ ضرور فائدہ ہوا ہے کہ کم از کم شام کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے, اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیے بشار الاسد رہے نہ رہے یہ الگ بات ہے, یہ بھی کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ غیر جمہوری جو حکمران ہیں ان کو باقی رہنا چاہیے, اس میں سب کے سب آتے ہیں. کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ ملکوں کو یہ اپنے گھروں دے سمجھ لیں اور اپنے گھروں کی طرح ان پر جب تک چاہیں یہ پھر ان کی اولاد قبضہ کرتی رہے؟ بات یہ نہیں ہے, یہ ختم ہونا چاہیے, یہ ٹرینڈ ختم جب تک نہیں ہوگا, نیا خون, نیا لیڈر, نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے, ان کی اقتصادیات کو جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیا جائے, ان کو اس بخار میں مبتلا کر دیا جائے کہ وہ کبھی اس دکھ کا سانس ہی نہ لے سکے. دیکھیے جہاں جس طرح باقی مہذب ممالک میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, اگر ان تحریکوں کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ جمہوریت کو بحال کیا جائے، انسانی حقوق کو بحال کیا جائے، تو اس سے کسی شخص کو، کسی ذی شعور کو، انصاف پسند کو اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس انسانی حقوق کی آڑ میں مسلمان ملکوں کو، اور خصوصاً عرب ملکوں کو، چونکہ مسلمان ملکوں کی دولت کا مرتکز ارتکاز تو وہی ہے، ارتکاز دولت جو ہے 22% دنیا میں جو جتنی بھی دولت ہے مسلمانوں کی، وہ تو انہی چند ممالک کے اندر محسوس ہے نا. تو کوشش ان کی یہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تحریک چلایا جائے، ایسا کوئی نہ کوئی سلوگن نعرہ بلند کیا جائے کہ جس کا شکار صرف حکمران ہی نہ ہوں بلکہ ممالک بھی ہو جائیں، تاکہ حکمران تو برباد ہو جائیں لیکن ساتھ ملک بھی ختم ہو جائے.
جی بہت بہت شکریہ.
اس کانفرنس سے یہ کرن کی امید، یہ کرن امید کی کرن پھونٹی ہے کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کو یہ عقل آ چکی ہو، حکمرانوں کو، کہ اپنے مسائل کو خود حل کرنا چاہیے اور دوست اور دشمن کی تمیز کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم دوسرے دشمنوں کو برباد کرتے کرتے خود اس کا شکار ہو کے رہے.
بہت بہت شکریہ رضوی صاحب، بہت بہت شکریہ. پروفیسر شمیم اختر صاحب،
جناب،
جناب عرب لیگ کے حقیقی معنوں میں فعال اور متحرک ہونے کا کتنا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیے، عرب لیگ کا اس میں نہ کوئی قصور ہے نہ اس میں کوئی اس کی بڑائی ہے. عرب لیگ عرب ریاستوں سے عبارت ہے، عرب ریاستیں جیسی ہوں گی وہی عرب لیگ ہوگی. اس وجہ سے کہ یہ آزاد اور خود مختار ریاستوں کی ایک تنظیم ہے، یہ ان ریاستوں سے بالاتر کوئی تنظیم نہیں ہے لیکن ان ریاستوں کو تابع کر سکے. تو گویا اس کی کامیابی کے انحصار اس کی رکن ریاستوں کے باہمی تعاون پہ ہے. اور جہاں تک ان رکن ریاستوں کا تعلق ہے، تو آپ اگر ان کے اپنے اندرونی نظام کو ملاحظہ کریں تو ان میں تو مطلق العنان ملوکیت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور جمہوری قدروں کے بھی خلاف ہے. تو اور جہاں تک ملوکیت ہے، ملوکیت کا ہمیشہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے استعمار کے ساتھ، بلکہ ملوکیت جو ہے وہ استعمار کی ہی پیداوار ہے. تو میں کچھ پرمید نہیں ہوں. ہاں، یہ مؤثر اس وقت ہو سکتی ہے جب ان ممالک میں عوامی اور نمائندہ حکومتیں قائم ہو جائیں بلا استثناء، اور جمہوریت کا عمل جاری و ساری رہے، اس وقت بھی کامیاب ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے، شام کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں عرب لیگ میں اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور ہوئی، لیکن کچھ ریاستوں کو ظاہر سی بات ہے کہ تحفظات ہیں. اب اسی طرح جو صاحبان کہہ رہے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب کے مداخلت فعال ہونی چاہیے اور وہاں کے جو منحرفین ہیں شام کے، ان کو مسلح کیا جانا چاہیے اور وہ بشار الاسد سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو یہ ان صاحبان کا رویہ بحرین کے بارے میں بالکل برعکس ہے. وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ عوام کھڑے ہوئے تو کہا گیا کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ سنیوں سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے. اس میں شیعہ سنی کا سوال نہیں ہے، اس میں سوال جمہور کا ہے، عوام کا ہے. شیعہ سنی سارے کے سارے شہری ہیں اور مساوی حقوق کے حامل ہیں، اور سعودی عرب نے وہاں 15 ٹینک بھیج دیے، اپنی فوج بھیج دی، اور پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن نے بھرتی کر کے فوجی وہاں بھیج دیے. نتیجہ یہ ہے کہ مقامی آبادی بڑی مخالف ہو گئی پاکستان کے. تو اگر ان صاحبان کو، جنہوں نے شام میں منحرفین کو مسلح کرنے کی بات کی ہے، تو کم از کم وہی نسخہ ان کو بحرین بھی استعمال کرنا چاہیے. حمد بن عیسیٰ کو یہ کہیں کہ جب بردار ہو جائے تخت سے، اور وہاں کے عوامی نمائندے ہیں ان کو اقدار منتقل کر دیا جائے. یہ متضاد رویے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں. اگر نمائندہ حکومت ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عرب اتحاد، بلکہ اسلامی ممالک کا اتحاد جو ہے وہ بڑا طاقتور ہوگا.
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ. صفدر رضا صاحب، جناب آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اجلاس سے پہلے سعودی عرب، قطر اور بعض دیگر عرب ملکوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ عرب لیگ کا سربراہی اجلاس بغداد میں نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ہی خود عراق کے اندر امریکہ اور مغرب کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ بھی سرگرم ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ عراق میں بدامنی اور دہشت گردی ہے اور یہ جگہ عرب سربراہی اجلاس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ عرب سربراہی اجلاس بغداد میں نہ ہو، وہ یہ کیوں چاہتی تھی؟
دیکھیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ عرب لیگ ایسے عرب ملکوں کی نمائندہ ہے، جیسا کہ ہمارے شمیم صاحب فرما رہے تھے کہ جو ٹائرنٹ ہیں اور جو خاندانی بادشاہ اور شخصی حکومتیں ہیں، اور وہ لوگ نہیں چاہتے کہ عراق کی حسین جمہوری حکومت کا ماڈل ان کے عوام بھی دیکھیں، کیونکہ جب عراق پر فوکس ہوگا تو معلوم ہوگا کہ وہاں کی حکومت سارے فرقوں کو ملا کے، عراق کے سارے طبقات کو ملا کے ایک نمائندہ جمہوری حکومت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس اجلاس میں زیادہ تعداد جمہوری نمائندوں کی تھی، جو زیادہ سربراہ آئے ہیں وہ لبنان آیا ہے جو جمہوری ملک ہے، سوڈان آیا ہے جو جمہوری ملک ہے، تونیسیا آیا ہے جو تازہ ترین انقلاب سے نکلا ہے اور آیا ہے، لیکن عرب جو بادشاہتیں ہیں ان میں سے صرف ایک کویت کے امیر آئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اجلاس کی کامیابی سے بھکھلا گئے، اور ان کا نانا ایک سمبلزم ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم جمہوری ملک کی قیادت سے ریلکٹنٹ ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرب لیگ کی کمپوزیشن جو ہے، عرب لیگ کا جو عمومی رویہ ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھتا ہے، حالات کو جوں کا توں رکھنے کا حق میں ہے، اور وہ انقلاب، نوجوانوں کی آواز، جمہوری رویوں اور دنیا کے بدلتے ہوئے رنگ، اور بالخصوص عرب دنیا میں ایک زیر زمین جو کرنٹ ہے جمہوری کا، عوام کا اپنے حقوق حاصل کرنے کا، اس سے بالکل لا تعلق مجھے نظر آئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جو کہ سٹیٹس کو کے حامی تھے، اور وہ ممالک جو ویسٹرنائز تھے، اور وہ ممالک جو عرب عوام کی آواز کو دبانا چاہتے تھے، ان کی بڑی ہیکی ہوئی ہے، اور یہ سمبلزم کے طور پر سامنے آیا ہے کہ کیسے ایک جمہوری عراق عرب لیگ کی اگر قیادت کرے تو عرب لیگ میں میننگ آ جاتا ہے اور عرب لیگ کی مؤثر ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ پرانے جو عرب لیگ کے کسٹوڈینز بنتے تھے، اور یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے 79 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کرنے پر، عربوں میں پھوٹ ڈالنے پر مصر کو، اور بالخصوص مصر کے صدر انور السادات کو عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس سے نکالا، لیکن امریکی پریشر کے بعد اس کا معاہدہ بھی برقرار رہا اور اس نے ان کو واپس مصر کو عرب لیگ میں لے لیا۔ یہ وہی عرب رہنما ہیں جو کہ اس طرح کے امریکی پٹھوؤں کے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن فلسطین کی جدوجہد کو اس انداز میں وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ فلسطینی کتنے محصور رہے، اور ترکی نے، اور حتیٰ کہ انڈیا سے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے اور فلسطینیوں کی مدد کرتے تھے، لیکن عرب لیگ نے فلسطینین اپرائزنگ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، انتفادہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ انہوں نے غزہ اور اریہ پر جو اسرائیل نے 30 دن کا مسلسل حملہ کیا تھا، غزہ کی ناکہ بندی پر انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بچے مرتے رہے۔ آج بھی اسرائیل میں لینڈ ڈے پر بے شمار مظاہرے ہوئے، لیکن عرب لیگ اس بات کو نہیں کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نئے ممالک ہیں جیسے لبنان ہے، جیسے تونیزیا ہے، جیسے عراق کی جمہوریت ہے، اگر ان کے پاس عرب لیگ کی قیادت ہو تو بہت مؤثر طریقے پر عرب لیگ ایک وائبرنٹ آرگنائزیشن بن سکتی ہے، لیکن اب تک وہ یہ آرگنائزیشن عرب عوام کی آواز کی نمائندہ نہیں ہے، عرب عوام کی نمائندہ نہیں ہے، ان کی آواز کو وہ آگے نہیں بڑھاتی، یہ ویسٹرن ایجنڈے پر کام کرتی ہے۔ اور ایک دو ملکوں کی مجھے اجازت دیجیے، ایک دو ملکوں کی یرغمال ہے، لیکن اب اگر سارے ملک مل کے اس کو کریں گے تو اس کے جو موجودہ اعلامیے میں پازیٹو باتیں آئی ہیں وہ اس طرح ایک وائبرنٹ اور اچھی آرگنائزیشن بن سکتی ہے۔
بہت بہت شکریہ صفدر رضا صاحب، اسی کے ساتھ ہم منظور رضوی اور پروفیسر شمیم اختر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ بہرحال عرب لیگ کا کردار اب تک مشکوک رہا ہے، اور اس کی وجہ جیسا کہ شمیم اختر صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا اور صفدر رضا صاحب نے بھی، کہ عرب لیگ نمائندہ ہے عرب ممالک کی، اور عرب ممالک میں حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اس لیے وہ عوام کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھتی ہیں، اور یہاں پر اکثر حکومتیں سامراج کی مرہون منت ہیں، لہذا وہ سامراجی مفادات کو زیادہ ترجیح دے رہی ہیں۔ لیکن عرب ملکوں میں جو اسلامی بیداری کی لہر آئی ہے، اس سے اب توقع یہ پیدا ہو چلی ہے کہ ان ملکوں میں عوام کی نمائندہ حکومتیں آئیں گی، اور جب عوام کی نمائندہ حکومتیں آئیں گی تو پھر عرب لیگ بھی زندہ ہوگی اور فعال ہوگی اور عوام کی نمائندہ تنظیم بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔